قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آیات احکام جو ہیں وہ کسی صورت میں ایک ہوتی ہیں، کسی میں دو، کسی میں زیادہ، اور خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں ان میں آیات احکام بہت ہی کم ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کچھ بنیادی احکام تو نازل ہو چکے تھے، البتہ یہ ہے کہ بہت سارے شریعت کے ابواب، عنوان اور موضوعات اور شعبہ جات زندگی ایسے ہیں کہ وہ مدنی جو زندگی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ احکام اس زندگی میں نازل ہوئے۔ آج ہمارے پیش نظر سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر جو ہے اس سے ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جس کا انتخاب کیا ہے ہم نے، مفسرین نے انتخاب کیا ہے بطور آیت احکام کے۔ تو چونکہ اس سورت مبارکہ میں فرمایا گیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، تو قمر کا یہاں پر ذکر ہے، اور قمر کے ذکر کی وجہ سے اس آیت کا نام سورہ قمر رکھا گیا۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہوتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پتہ نہیں کتنی صورتیں ان کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے افراد کا اور بہت ساری چیزوں کا بہت ساری صورتوں میں ذکر ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ نام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ یہ تو ایک مناسبت بیان کی جاتی ہے کہ بھئی یہ نام کیوں ہیں، وجہ کیا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ ہے، تو سورہ بقرہ کے اندر عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، قاف ہے نا، کلفے والا قاف، بقرہ۔ تو چونکہ اس میں گائے کا ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، تو بنی اسرائیل نے سوال کرنا شروع کر دیے، تو یوں بنی اسرائیل کا وہاں مزاج بیان کیا گیا، ان کا انداز بیان کیا گیا، ان کی نافرمانی کے جو طریقے ہیں وہ بیان کیے گئے، اور اس کی وجہ سے وہ کس طرح پھنستے چلے جاتے تھے، اس تفصیلی واقعے میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک بڑا مرکزی واقعہ تھا تو سورہ بقرہ، جو کہ دو سے زیادہ سپاروں پر مشتمل ہے، تو اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا، حالانکہ اس میں اور بہت سارے واقعات، بہت ساری اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو قمر، قرآن پاک نے، یعنی قمر کہتے ہیں چاند کو، قرآن پاک نے چاند کو جو ہے بہت ساری جگہوں میں بیان کیا ہے، چاند کے نظام کو، دیگر اعتبار سے چاند کو، اور یہاں تک کہ پوری سورج جو ہے اس کا نام سورہ قمر پڑ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک معجزہ مکی زندگی میں ظاہر ہوا، اس معجزے کا نام ہے شق قمر۔ یعنی کفار نے آپ کو معجزہ دکھانے کا کہا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی فرمائی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جو جبل ابو قبیس کی پہاڑی ہے، آدھا چاند جو ہے وہ اس طرف تھا اور آدھا چاند اس طرف تھا، بلکہ جبل ابو قبیس پر آپ تشریف فرما تھے، اس جگہ پر مسجد بنائی گئی مسجد ہلال کے نام سے۔ آج کل تو ایک بڑا سارا پیلس وہاں بنا دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے مسجد اس کے اندر شامل ہو گئی ہو، لیکن جب ترکوں کی حکومت تھی تو یہاں پر وہ مسجد موجود ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم گواہ ہو جاؤ۔ بخاری، مسلم، ترمذی، بہت ساری کتابوں میں جو ہے وہ یہ حدیث بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا، حدیث مبارکہ میں تواتر کے ساتھ، حدیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ وارد ہوا، موجود، نقل کیا گیا، اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، تواتر ثابت نہیں ہو رہا۔ تواتر یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگ اس واقعے کو بیان کریں، کسی بھی واقعے کو بیان کریں یا کسی بھی بات کو بیان کریں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ تو یوں ایک فنی بحث محدثین کے یہاں پائی جاتی ہے کہ حد تواتر یعنی تواتر اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے کسی بھی روایت کا، لیکن انکار کہیں بھی نہیں ہے، بخاری مسلم ترمذی سیاستہ میں حدیث موجود ہیں، انکار کسی نے نہیں کیا۔ اچھا ناظرین اکرام، میں نے بہت ساری کتابیں شک کے کمر پر پڑھیں، ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کچھ رسائل جو علماء نے لکھے تھے ان کو بھی جمع کیا، اور شک کے کمر کے کا جو موضع ہے اس پر جو مختلف علماء نے رسائل لکھے ہیں ان رسائل کو جمع کر کے کتابیں مرتب کی، یعنی ایک پورا زخیم موضوع ہے، لیکن ایک واقعہ جو میں نے کہیں نہیں پڑھا نہ کہیں سنا، میں گیا سلالہ۔ اب جو میں بات بیان کرنے لگا ہوں اس کی کوئی سند نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعہ ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، میں اپنے تجربات کے طور پر اس کو بیان کر رہا ہوں، مشاہدات کے طور پر کہ میں نے کیا دیکھا۔ مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ایک مزار شریف ہے، سلالہ جو ہے عمان کا ایک شہر ہے، اور یوں کہیے کہ عمان بہت بڑا ملک ہے، رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے۔ عمان کا جو کیپٹل ہے وہ ہے مسقط، اور مسقط سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے سلالہ کے لیے، بائی روڈ جائیں تو روڈ اگرچہ بہت اچھے ہیں 12 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں، تو ہم لوگ بائی روڈ گئے سلالہ، اس لیے گئے کہ ہمیں وہاں یمن جانا تھا، یمن میں ایک کانفرنس تھی اس میں شرکت کرنی تھی، تو سلالہ سے کوئی 10-15 کلومیٹر دور جو ہے یمن کا بارڈر ہے، تو وہ قریب ہی تھی۔ سلالہ جو شہر ہے یہ سمجھیے کہ عرب کا مری ہے، خیر برف باری نہیں ہوتی وہاں پر، یعنی عرب تو ایک صحرا ہے نا، صحرا، صحرا میں تپش گرمیوں میں، اور صحرا میں جناب گرم ہوائیں، لو اور یہ سب چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا خوبصورت موسم عطا فرمایا ہے کہ جیسے ہی اپریل کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہاں بوندا باندی شروع ہو جاتی ہے۔ اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ 4 جو مہینے ہیں گرمی کی شدت کے مہینے، یہاں انتہائی خوشگوار موسم رہتا ہے، بارش برستی رہتی ہے، بادل رہتے ہیں، اور عرب جو لوگ ہیں وہ یہاں کا کوئی ہوٹل خالی نہیں ہوتا، اور ہوٹل تو دور کی بات ہے، یہاں پر جو ہے وہ میدانوں میں خیمے لگ جاتے ہیں، لوگ خیمہ آ کے لگاتے ہیں، اسے جہاں کو جگہ ملتی ہے، اور ایک عجب عالم ہوتا ہے ان 4 مہینوں میں جو میں نے سنا، خیر میں تو ان 4 مہینوں میں نہیں گیا۔ اب ہم وہاں گئے ایک مزار پر، تو وہاں جو مزارات ہیں باقاعدہ بنے ہوئے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو اس پر کچھ واقعات لکھے ہوئے تھے، لکھا ہوا تھا کہ یہ مزار ہے کیرلا کے بادشاہ کا۔ کیرلا جو ہے وہ ہند کا ایک صوبہ ہے، اور وہ ملیشیا کی طرف پڑتا ہے، جو ملیشیا کی طرف کا ایریا ہے بالکل اس طرف پڑتا ہے، اور مسلمانوں کی ٹھیک ٹھاک وہاں آبادی ہے، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں، یو پی کے جو مسلمان ہیں، جو یو پی جو ہے ہند کا علاقہ جہاں اردو پلی بڑی، اور بڑی ایک اسٹینڈرڈ اردو وہاں پائی جاتی ہے، کیرلا ذرا مختلف ہے، کیرلا کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اردو مشکل سے آتی ہے، اور ان کی اپنی ایک زبان ہے، انگلش بہت اچھی بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ امارات کے اندر جتنے بھی ہوٹل ہیں زیادہ تر ہوٹل جو ہیں متوسط درجے کے، تو کیرلا کے جو لوگ ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اہل سنت کے مدارس بھی ہیں الحمدللہ وہاں پر، بہت بڑے بڑے مدارس، اتنے بڑے مدارس کہ آپ اس کی جو ہے وہ توقع نہیں کر سکتے، 100-100, 200-200 ایکڑ میں پھیلے ہوئے مدارس وہاں اہل سنت کے الحمدللہ موجود ہیں۔ تو کیرلا کے بادشاہ کا وہاں یہ مقبرہ تھا، مزار تھا، اور بتایا گیا کہ یہ بادشاہ عہد رسالت میں موجود تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد کچھ قافلے آئے عربوں کے، تو ان سے پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، تو یہ وہاں چلتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور واپس آ رہے تھے تو اس جگہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کی تلاش میں ان کے پوتے جو ہیں وہ آتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ جناب یہاں ان کا انتقال ہوا ہے، یہاں تدفین ہوئی ہے، وہ شہر میں آتے ہیں اور آ کر تین دعائیں مانگتے ہیں جو وہاں میں نے ان کے مزار پر جو تفصیلات لکھی ہوئی دیکھی میں وہ بیان کر رہا ہوں. یہ واقعہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا, کہیں بھی نہیں پڑھا, وہاں جا کے دیکھا لکھا ہوا ہے. سچ بھی ہو سکتا اور جھوٹ بھی. اگر سچ مانا جائے تو شریعت کے کسی قاعدے اصول ضابطے سے نہیں ٹکراتا, کوئی اس واقعے میں سی بات نہیں ہے کہ کسی اصول سے ٹکراتا ہو. تو اب جب ان کے پوتے آئے تو وہاں پہنچے اور انہوں نے تین دعائیں کیں, یہ بھی مسلمان ہوئے, کہ اے اللہ میری جو موت ہے اس سرزمین پر آئے. انہیں اپنے دادا سے بڑی محبت تھی. اور دوسرا یہ کہ اے اللہ اس خطے کا جو موسم ہے میرے ملک کے موسم کی طرح کر دے. اور تیسری دعا یہ مانگی کہ میرے ملک کے جو سوگاتیں ہیں, یعنی کیرلا میں جو ہے وہ ناریل بہت زیادہ ہوتا ہے, کیلے ہوتے ہیں, وہ سوگاتیں جو ہیں وہ اس علاقے میں پیدا فرما دے. تو یہ جو مزار ہے یوں جو ہے نا وہ گھرا ہوا ہے ناریل کے درختوں سے, کیلے کے بڑے بڑے درخت, کوئی یہ سمجھیے کہ آپ 20-20 فٹ اونچے درخت, اور کئی میل تک ایک روڈ, یہ جو مزار کے ساتھ روڈ ہے, اس روڈ پر چھوٹے چھوٹے کیبن لگے ہوئے ہیں جہاں کیلے اور ناریل بک رہے ہیں. یہ عرب کے اندر, اس ایریے کے علاوہ یہ سوغات پورے عرب میں نہیں ہے, پورے عرب میں نہیں ہے. ہوتا نا بعض اوقات واقعات کو ذرا حقائق سے میچ کر کے دیکھتے ہیں, تو حقائق بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں معاملہ تو اچھا. پھر خود سلالہ میں بھی میں کئی ایریاز میں, ڈفرینٹ ایریاز میں گیا. حضرت صالح علیہ السلام سے منسوب مزار تھا, کوئی 80 کلومیٹر دور اس طرف بھی گئے, پھر یمن کے بارڈر کی طرف بھی گئے. حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام سے منسوب مزار ہے, وہ ایک دوسری جانب ہے, وہاں بھی گئے. یہ کیلے ناریل اس ایریے کے سوا کہیں نظر نہیں آئے. تو یہاں کا جو موسم ہے جس پر وہاں کے لوگ فخر کرتے ہیں, اور عرب پورے عرب میں ایسا موسم نہیں پایا جاتا, تو ایک عجب واقعہ. کیا عجب ہے کہ واقعہ صحیح ہو, درست ہو. تو شک قمر سے متعلق یہ ایک واقعہ تھا, تو میں نے کہا میں چلیں اس کی بھی کچھ جو میں نے دیکھا وہ بیان کیا ہے. سند کے اعتبار سے تو واقعہ کہیں پڑھا نہیں ہے, میرا مطالعہ کافی وافی تو ہے نہیں کہ ساری کتابیں جو لکھی گئی میں نے پڑھ لی ہوں. ہو سکتا ہے کسی وقت آئندہ پڑھوں, یا ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, کسی اور عالم نے دوسری کتاب پڑھی ہے, کسی اور نے تیسری کتاب پڑھی ہے. تو یوں علم بھی جو ہے اجتماعی کوششوں کی صورت میں ہم تک پہنچ رہا ہے. تو یہ بات سن کر ہو سکتا ہے کوئی آ جائے کہ بھائی میں نے پڑھا ہوا یہ واقعہ فلاں کتاب میں, عین ممکن ایسا ہو. تو شک قمر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. بھائی اس معجزہ ظاہر ہونے میں عقل کے خلاف کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں ہے. چاند اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے محبوب اللہ کے حکم سے چاند کو جب حکم دیں تو چاند کی کیا مجال ہے کہ جو حکم دیا جائے اس کے خلاف ورزی کریں. جب اللہ کی مخلوق ہے تو خالق جو ہے اور قادر جو ہے اپنی ملکیت پر دسترس نہ رکھتا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات خلاف عقل ہے. معجزہ خلاف عقل نہیں ہوتا, معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے, عقل کے عین مطابق ہوتا ہے. بعض لوگ معجزہ کہتے ہیں جی خلاف عقل ہے, نہیں یہ غلط بات مشہور ہے. معجزہ عقل کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن روٹین کے خلاف ہوتا ہے. اصحاب کہف جو ہے 300 سال تک سوتے رہے بغیر کچھ کھائے پیے. روٹین یہ ہے کہ انسان بغیر کچھ کھائے پیے ایک عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے محتاج کیا نا جسم کو کھانے پینے کا, اللہ تعالیٰ چاہے تو محتاج نہ کرے, بے نیاز کر دے. حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام کیا مچھلی کے پیٹ میں نہیں رہے؟ وہ بھی تو رہے نا. تو یوں ایک ہوتی ہے روٹین, اسباب کا محتاج ہونا, اور ایک ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے نا وہ انسان رہے تو رہ سکتا ہے, اس میں کوئی بات نہیں ہے. سورہ قمر, باتیں تو بہت ساری ہیں بیان کرنے کے لیے, سورت مکی ہے. ہم نے سورت مبارکہ میں ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے, آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
قرآن رہنما ہے, جنت کا راستہ ہے,
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
ترجمہ کنز الایمان.
اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے, ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے.
حضرت صالح علی نبینا والے ساتھ السلام, ان کا معجزہ یہ تھا کہ ایک اونٹنی ظاہر کی گئی, اور وہ جو اونٹنی ظاہر کی گئی وہ ان کا ایک معجزہ تھا کہ کس طرح وہ پہاڑ سے ظاہر ہوئی. اب اس اونٹنی کے بڑے عجائبات تھے, بہت عجائبات تھے. اب یہ اونٹنی آتی تھی اور پانی سارا پہ جاتی تھی, حوض یا تالاب یا کنواں جو بھی تھا وہ سارا خالی ہو جاتا تھا. اب یہ ہے کہ لوگوں کو جب تکلیف ہوئی تو پھر باری مقرر کی گئی کہ بھائی ایک دن اٹھنے پانی پیے گی اور ایک دن جو لوگ ہیں وہ اس سے پانی بھریں گے. پچھلی امتوں کا واقعہ ہے, لیکن پچھلی امتوں کا واقعہ ہونا کوئی عجیب چیز تو نہیں ہے نا. قرآن جس بات کو پچھلی امتوں کے تعلق سے بیان کرے اور ہمارے شریعت کے وہ مخالف نہ ہو, شریعت پتہ چلے کہ ہمارے شریعت میں اس کا کوئی اور حکم ہے, وہ بہت ساری چیزوں میں سب ممکن ہے, یا ایسا نہیں ہے تو. اور بات بھی کوئی بہت پیچیدہ نہیں ہے, بہت واضح بات ہے. اس آیت مبارکہ سے جو فقہا ہیں انہوں نے فقہ اسلامی کا جو ایک بڑا وسیع باب ہے اس باب کو ماخذ بنایا ہے اس آیت کے ساتھ جوڑ کر, کہ یہ آیت جو ہے ماخذ ان سب مسائل کا. کوئی یہ کہے گا کہ بھائی قرآن میں حکم یہ کہاں ہے, تو ہم اس آیت مبارکہ کو پیش کریں گے. دیکھو قرآن پاک نے یہاں قسمت یا باری یا ایک چیز کو کس طرح تقسیم کرنا ہے دو افراد نے, اس فلسفے کو بیان کیا ہے. جنگ بدر کے موقع پر کیا ہوتا تھا, سواری کم تھی اور سوار زیادہ تھے. اب کیا کیا گیا کہ باری باری اس پر سواری کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں خریدا, بلکہ کنواں نصف خریدا, تو یہودی کا کنواں تھا, پانی بھرنے پہ پانی کی قلت تھی اور پانی بھرنے کے تعلق سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نصف خرید لیا, آدھا خرید لیا. اب آپ دیکھیں, بعض طلبہ مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم جدید مسائل سیکھنا چاہتے ہیں, جدید اسلامک فائنینس سیکھنا چاہتے ہیں, جدید تحقیقات عصر حاضر کی. فائنینس تو ایک چیپٹر ہے نا, اس کے علاوہ بہت سارے چیپٹر ہیں سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, جو آدمی جدید مسائل سیکھنا چاہتا ہے اس کو قدیم مسائل کا ماہر ہونا پڑے گا. سارے جدید مسائل کا حل قدیم مسائل میں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خریدا یہودی کے ساتھ مل کر, ناظرین کرام, تو کیا ایسا تھا کہ بھائی وہ کنویں میں بیچ میں دیوار کھڑی کر لی؟ نہیں, اس کنویں کے اندر کنویں کا شیئر خریدا تھا انہوں نے. مطلب جب مشترکہ چیز لی جاتی ہے تو وہ مشترکہ چیز دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے درمیان کو پارٹیشن کر لیں کہ یہ تمہاری ہے یہ میری ہے, تو مشترکہ تو وہ رہی نہیں, اب تو وہ تقسیم ہو گئی. ہاں, استعمال کے اعتبار سے بعض اوقات عارضی پارٹیشن کیے جاتے ہیں, وہ یہ ممکن ہے. لیکن ایک مشترکہ چیز یہ ہوتی ہے, جیسے آپ قربانی کا جانور خریدتے ہیں. ہاں بھائی, ہم دو تین بندے ملتے ہیں کہ مل کے جانور لے کر آتے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی منہ جو ہے نا وہ منہ اور گردن ایک بندے کی ہے, دو ٹانگیں ایک بندے کی ہے, پیٹ ایک بندے کا ہے, پیچھے دو ٹانگیں ایک بندے کی, ایسا تو نہیں ہوتا. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر شیئر خریدتے ہیں لوگ, حصہ خریدتے ہیں, اس کے پارٹس کو نہیں خریدتے. تو حصہ خریدنے میں اور پارٹس خریدنے میں فرق ہوتا ہے. عربی زبان میں جب شیئر خریدے جائیں تو کہا جاتا ہے کہ بطور مشاع یہ چیز خریدی گئی ہے, میم شین الف عین, یعنی بطور شیئر کے یہ چیز خریدی گئی ہے. تو آج کی جو شیئر مارکیٹ کا کام ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پی آئی اے کمپنی ہے, پی آئی اے کمپنی یہ کہتی ہے کہ بھائی میرے مجھے پیسہ چاہیے اور میری کمپنی میں شامل ہو جائیں, میں اپنا 20% حصہ بیچنا چاہتی ہوں. اگر یہ کمپنی کہتی ہے تو یہ سٹاک میں جائے گی, 20% شیئر کی ویلیو مقرر ہوگی, ایک قیمت مقرر ہوگی اور لوگ اس کو خرید لیں گے مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ پی آئی اے کے جہاز کے پورے پورے مالک ہو جائیں گے، بلکہ بطور کمپنی جو بھی اثاثہ ہے جہاز سمیت، تمام کے تمام اثاثے میں ان کی جو چھوٹی سی رقم ہے اس کے مطابق ان کی ملکیت پائی جائے گی۔ تو شیئر کا یہ فلسفہ ہے جدید نہیں ہے، شکل جدید ہے لیکن فلسفہ قدیم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنواں خریدتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا شیئر خریدتے ہیں، آدھا شیئر ان کا ہوتا ہے، آدھا یہودی کا ہوتا ہے۔ اب اس کو ہمارا آج کا اصل عنوان یہ ہے کہ مشترکہ جب چیز ہو جائے تو اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ تو ان حضرات قدسیہ نے یہ اصول طے کیا کہ جناب ایک دن جو ہے وہ یہودی استعمال کرے گا اور ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ استعمال کریں گے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جب ایک دن آتا تو وہ سارے مسلمانوں کو اجازت دے دیتے، ہمیں پانی بھر لو۔ اب مسلمان پانی بھر لیتے تو یہودی دیکھتا رہ جاتا، یہ کیا ہوا؟ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں نے اتنا مہنگا کنواں بیچا کہ یہ آدھا خرید کے بھی میرے ہی محتاج رہیں گے۔ بالآخر جو بھی صورت بنی، پورا کنواں جو ہے اس نے بیچ دیا۔ اور یہ جو مبارک کنواں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی ایک اعلیٰ مثال اور صدقہ جاریہ کے طور پر آج بھی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے، مسجد قبلہ تین کے نزدیک ہی یہ کنواں موجود ہے، اور آج بھی یہ کنواں اور ایک باغ میں ہے اور باغ اسی سے سیراب ہوتا ہے۔ خلوص جو ہوتا ہے نا وہ جاری رہتا ہے، خلوص میں بڑی پاور ہوتی ہے، خلوص مرتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو کام خلوص سے کیا جائے وہ باقی رہتا ہے، اس کا نفع باقی رہتا ہے، اس کا ثواب بھی بہت ساری صورتوں میں باقی رہتا ہے۔ تو یہ ایک صورت تھی کہ یوں انہوں نے تقسیم کیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ دو افراد مل کے گھر خریدیں، چلے بھائی دو افراد نے مل کے گھر خرید لیا، اب اس کو استعمال کرنے کی کیا صورتیں بنیں گی؟ یہ جو چیپٹر ہے اسے عربی میں کہتے ہیں محایات، محایات۔ پرانے زمانے میں پنچکیاں چلتی تھیں، دو آدمی مل کے خرید لیں، اور اگر وہ کرائے پر دیے تو دونوں اس کا کرایہ لیتے تھے۔ تو مختلف صورتیں بنتی تھیں، گھر خریدا ہے تو گھر جو ہے اگر کرائے پر دیتے ہیں تو دونوں اس کے مالک ہوں گے، لیکن کرائے پر اگر نہیں دیتے، دونوں استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک اوپر کے چوبارے پہ لے ایک نیچے رہ لے، گھر چھوٹا ہے تو ایک کمرے میں لے دوسرا دوسرے کمرے میں لے، اور بھی چھوٹا ہے مثلاً ایک ہی گودام ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ عرصہ یہ استعمال کرے کچھ عرصہ وہ استعمال کرے۔ تو یوں مشترکہ چیز کو کیسے استعمال کیا جائے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ اسلامی کے اندر، اس پر تفصیلی بحث ہے، اور مجلۃ الاحکام العدلیہ جو اس کے سلطنت عثمانیہ میں کتاب لکھی گئی، اس کے اندر محیات کا بہت تفصیلی باب جو ہے وہ موجود ہے۔ باقی جو متداول کتب ہیں ان سے زیادہ اس کے اندر تفصیل موجود ہے، کیونکہ بہت زیادہ پیش آنے والے مسائل تھے۔ تو کس طرح استعمال کیا جائے؟ اچھا، یہاں محیات کے اندر فقہ نے بیان کیا کہ یہ باریاں وہیں آ سکتی ہیں جہاں اصل چیز برقرار رہے۔ مثال کے طور پر جانور خریدا دو آدمیوں نے مل کے، اب اس جانور کا جو بینیفٹ ہے وہ ہے دودھ۔ اب دودھ جو ہے وہ جو بھی لے گا وہ تو فنا ہو جائے گا، تو پھر کئی طریقے بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو سیر کے حساب سے یا وزن کے حساب سے فارمولا بنایا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے اس میں سے جتنا بھی نکلے گا ہم وزن کے حساب سے تقسیم کریں گے، اتنا تم رکھو گے اتنا میں رکھوں گا۔ اور بھی کئی طریقے ایسے ہیں جو فقہ اکرام نے اس زمن میں بیان کیے ہیں۔ آج جو ہمارا زرعی نظام ہے، کھیتی باڑی کا جو نظام ہے، تو ہمارا کھیتی باڑی کا جو نظام ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نہر ایک ہے، اس نہر سے چھوٹے نالے نکلتے ہیں، وہ جو نالا نکلا ہے چھوٹا وہ نالا بھی جناب کوئی ہزار ایکڑ کو آباد کر رہا ہے، 500 ایکڑ کو آباد کر رہا ہے۔ اب لوگ اس نالے کے سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں، گھنٹے باندھے جاتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے فارمولا۔ عام طور پر فارمولا یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال سے 75% کو سامنے رکھا جاتا ہے، 25% کو سامنے نہیں رکھا جاتا۔ کہ مثال کے طور پر کسی کی 100 ایکڑ زمین ہے، تو اس کا جب پانی مقرر ہوگا سرکاری سطح پر تو کہا جائے گا کہ 75 ایکڑ آپ کی زمین شمار کر کے آپ کو پانی دیا جائے گا۔ تو یوں پھر اس کے گھنٹے مقرر ہوں گے اس کی زمین کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی آپ کو اتنے گھنٹے پانی ملے گا۔ تو سردی ہو، گرمی ہو، چونکہ میرے والد ماجد بھی کسان تھے، ہماری تھوڑی سی زمین بھی ہے، تو اب تو کرایے پر چل رہی ہے، قرضہ ہو گیا، لیکن جب ہم چھوٹے سے تھے اور جایا کرتے تھے وہاں پہ، تو ہم دیکھتے تھے ہمارے کزن وغیرہ وہ اٹھ کے جناب جا رہے ہیں، پتا چلا رات میں باری ہے آج پانی کی، تو ہم اب رات کو جائیں گے یہ اور اپنی زمینوں میں پانی کھولیں گے، جو ان کا ٹائم اس کے حساب سے ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو پانی کے اندر بھی جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، یہ باری لگانا کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جو بات بیان کی ہے، یہ بات کس طریقے سے ہمارے زندگی کے چاروں طرف ہم جب دیکھتے ہیں اس کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو اب آپ دیکھیے جو مفسرین ہیں، خاص طور پر وہ مفسرین جنہوں نے آیات احکام پر کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے کس طرح جو فقہی احکام ہیں ان کا جو ماخذ ہے قرآن پاک، ان آیتوں کو نمایاں کیا، ان کی تفصیل لکھی، ان کے نکات لکھے، ان سے اخذ شدہ مسائل نتائج کو بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات قدسیہ تمام مفسرین علماء جو جو علم دین کی خدمت کرتے رہے اور قرآن و حدیث کی خدمت کرتے رہے، دین کے نشر و اشاعت کرتے رہے، سب کے عمل کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں بیٹھنا بھی قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔